اتوار 3 اپریل، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستانی فوج کے مطابق ضرب عزم کے دوران قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں سے 36% پناہ گزین گھروں کو لوٹ چکے ہیں، مگر کیا وہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر ہیں؟
بجلی نہیں تھی اور پانی کا بندوبست نہیں تھا، عام پانی پہ نہیں مدرتا، صاف پانی کے سوال تو چھوڑنا.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن ضرب عزم کے آخری مرحلے میں فوج نے شمالی وزیرستان ایجنسی کے علاقے شوال کا 640 مربع کلومیٹر علاقہ شدت پسندوں سے خالی کروا لیا ہے اور نقل مکانی کرنے والے 36% افراد کو واپس علاقے میں بھیج دیا گیا ہے. حمیرہ کمل سے تفصیل سنیے.
آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق شوال کے متعدد علاقوں میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد سے نقل مکانی کرنے والے 36% لوگ یعنی 30,012 پناہ گزین خاندان اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک افغان سرحد کے قریب شدت پسندوں کے آخری ٹھکانوں کی صفائی کے لیے آپریشن جاری ہے. شمالی وزیرستان میں ضرب عزم آپریشن کا آخری مرحلہ رواں سال فروری میں شروع کیا گیا تھا.
پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے تمام شعبوں کے سویلین اداروں میں فوج کے عمل دخل میں اضافہ ہو رہا ہے، جو پاکستان کے جمہوری نظام کو تباہ اور انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کو متاثر کر رہا ہے. ذیشان حیدر.
انسانی حقوق کمیشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک کے سویلین اداروں کو سیکیورٹی کے نام پر محدود کیا جا رہا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ملک میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر آزادی، اظہار رائے، میڈیا، احتجاج اور مختلف تحریکوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. چین پاکستان اکنامک کوریڈور پر بھی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی. دوسری طرف بلوچستان میں گوادر کی تعمیر نے ہزاروں ماہی گیروں سے روزگار چھین لیا ہے. قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے مقامی افراد کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تشدد کی اطلاعات کی تفتیش ہونا بہت ضروری ہے.
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں حکام کے مطابق شدید بارشوں سے 41 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کم سے کم 25 لوگ زخمی ہیں. مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے راستے بند ہیں. سوات اور اس سے ملحقہ علاقوں کی صورتحال پر نظر ڈالی ہے صحافی انور شاہ نے.
حکام کے مطابق حالیہ شدید بارشوں سے شانگلہ میں 9، سوات میں 4، دیامر میں 9، دیر چترال 4، سدہ ملاکنڈ اور مانسہرا میں 1-1 جبکہ کوہستان میں 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں. 20 سے زائد افراد زخمی ہیں جنہیں قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. پی ڈی ایم اے کے ترجمان لطیف الرحمان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں امدادی کام شروع کیا گیا ہے. سوات میں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر دریا سوات کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے.
پاکستان کی صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ کی مسیحی برادری گزشتہ 1.5 ماہ سے احتجاج پر ہے. ان کا کہنا ہے کہ صوبے میں رہنے والے مسیحیوں کی عبادت گاہوں کا نظام خود مختار اور الگ کیا جائے. اس احتجاج میں شریک ایک خاتون انیتا عرفان نے کہا،
دیکھیے 51 ڈیز ہو گئے ہمیں یہاں پہ احتجاج کرتے ہوئے، اس بھوک ہڑتالی کیمپ کو چلتے ہوئے، لیکن نہ تو گورنمنٹ نے نہ ہی ہائر اتھارٹیز نے کسی نے اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا. ہم کیا بتائیں، میڈیا پر تو ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں لیکن میڈیا نے بھی کیا کیا. 51 ڈیز کم ہوتے ہیں ڈیلی یہاں پہ ہر سنڈے آ کے احتجاج کرنا بیٹھنا، لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے.
برسلز ایئرپورٹ پر حملے کے 2 ہفتے بعد آج حکام نے اعلان کیا ہے کہ کچھ پروازیں اس ایئرپورٹ سے روانہ کی جا رہی ہیں. حکام کے مطابق ان پروازوں کو محدود رکھا جائے گا اور چند ایک منزلوں تک ہی بھیجا جائے گا. ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور مسافروں کے بیگز اور سامان، یہاں تک کہ ایئرپورٹ پر آنے والی گاڑیوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے. 2 ہفتے پہلے برسلز ایئرپورٹ پر شدت پسندوں کے حملے میں حکام کے مطابق 16 افراد ہلاک ہوئے تھے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر براک اوباما کی جانب سے ترکی میں میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے جوہری مواد کی حفاظت کے اجلاس کے دوران ملاقات کی تھی. تاہم صدر اردوان نے کہا ہے کہ انہیں افسوس اس بات پر ہے کہ صدر اوباما نے اس قسم کے تاثرات کا اظہار ان کی غیر موجودگی میں کیا ہے. شام کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی افواج نے ایک اور علاقے کو نام نہاد دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے. اس کارروائی میں روسی فضائی حملوں نے بھی ان کی مدد کی ہے. القریاتین نامی علاقہ قدیم شامی شہر پلمائرا سے قریباً 120 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے. میانمار میں نئی جمہوری حکومت کو حلف لیے ایک ہفتے سے بھی کم مدت ہوئی ہے اور اب پارلیمان میں تبدیلیوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ آنگ سان سوچی کو دی جانے والی 4 وزارتوں میں سے وہ 2 سے دستبردار ہو جائیں گی، جن میں توانائی اور تعلیم کی وزارتیں شامل ہیں۔ یوں ان کے پاس محکمہ خارجہ اور صدارتی دفتر میں وزارت موجود رہے گی۔ آنگ سان سوچی کے لیے ایک ایسے عہدے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے جس کی حیثیت وزیر اعظم کے عہدے کے برابر ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان جھڑپوں میں 30 افراد ہلاک۔ بھارت کے شہر کولکتہ میں ورلڈ T20 میں انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 156 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے، جبکہ اسی میدان میں خواتین کے ورلڈ T20 کے فائنل میں ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ سیربین میں پہلے اس خبر کی تفصیل کے پاکستان میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا ISPR کے مطابق وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف کیے جانے والے آپریشن ضرب عزب کے دوران نقل مکانی کر جانے والوں میں سے 30,000 سے زیادہ خاندان یعنی 36% پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ضرب عزب کے آخری مرحلے میں فوج نے شمالی وزیرستان ایجنسی کے علاقے شوال میں شدت پسندوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں، جبکہ اس دوران 252 شدت پسند ہلاک اور 160 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 فوجی ہلاک جبکہ 39 زخمی ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ان علاقوں میں متاثرین کی واپسی شروع ہو چکی ہے، مگر زیادہ تر علاقے زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، جبکہ 85,000 سے زیادہ طلبہ کو تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہے۔ پشاور میں خیبر نیوز کے فاٹا کے لیے بیورو چیف دلاور خان وزیر حال ہی میں شمالی اور جنوبی وزیرستان ہو کر آئے ہیں۔ میں نے دلاور خان سے پوچھا کہ انہوں نے ان علاقوں میں کیا دیکھا۔
شمالی وزیرستان میں جو بڑے بڑے بازار ہیں، میرلی بازار اور میرام شاہ بازار، یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے، اور یہاں جو بنو سے میرام شاہ تک راستہ ہے، سڑک ہے، ان کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ وہ روڈ بہت خوبصورت بنا تھا۔ جو بڑے بڑے مارکیٹ تھے اور بڑے بڑے بازار تھے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بازار مارکیٹ سے بنائے تھے، لیکن وہ جو جس جگہ وہ پرانے بازار تھے ان جگہ پر نہیں تھے، ان سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے بازار بنائے تھے، اس میں کچھ دکانیں اور اس طرح کے بیچ میں تھوڑا سا پول لگائے تھے اور پکے دکانیں بنائے تھے، لیکن جو پرانے مارکیٹس تھے، جو بازار کے قریبی مکانات تھے، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔
اچھا دلاور خان وزیر، یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں گئے، وہاں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ واپس آئے ہیں جو نقل مکانی کر کے چلے گئے تھے، آپ کی ان سے بات ہوئی، ان کا کیا کہنا تھا؟
بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو یہ پونچھ ہیں، اور ان کو جب پہلے بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں، تو وہ بہت خوش تھے، وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ اپنے پرانے گھر میں چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ یہاں آئے اور یہاں پہنچے، ان کے جو گھر تھے وہ بھی اچھی حالت میں نہیں تھے، اور ان کے جو کاروباری مراکز تھے وہ بھی تباہ ہو چکے تھے، اور یہاں تک کہ وہاں پہ بجلی نہیں تھی اور پانی کا کوئی طریقہ نہیں تھا، پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ تو اس کے علاوہ جو لوگ تھے، ان کے جو بچے ہیں، وہ بھی بہت پریشان تھے، کیونکہ وہاں پہ اسکول نہیں تھے اور اسکول ابھی تک شروع نہیں ہوئے تھے، اور اس طرح کا اسپتال کا ذکر کرو تو اسپتال جو تھے وہ بھی تباہ ہو چکے تھے۔ ایک اسپتال میرلی میں نیا بنایا تھا آرمی والوں نے، لیکن وہاں پہ ان کا سٹاف نہیں تھا، تو ان کے جو مریض تھے اور بیمار تھے ان کو دوسری جگہ لے جانا پڑتا تھا۔ اگر اس طرح میں جنوبی وزیرستان کا بھی ذکر کرو تو جنوبی وزیرستان کے بہت سارے لوگ واپس جا چکے ہیں، جو کان کے قریبی علاقے ہیں، چکمالائی، اسپن کیرا، سراروگا، تین علاقوں کے لوگ واپس جا چکے تھے. ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے ایک ہفتے کے بعد جو مکین کا علاقہ ہے اور کنیگورم کا علاقہ ہے ان علاقوں کے لوگ واپس جائیں گے, لیکن جو کنیگورم کے علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے جانے سے انکار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں, وہاں گھر نہیں ہے. انہوں نے ٹانک میں ہی حکومت کو صاف بتا دیا ہے کہ وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے.
دلاور, آپ نے بتایا کہ وہاں پر بچوں کے اسکولوں کا مسئلہ ہے, وہاں صحت کا مسئلہ ہے, تو آپریشن سے پہلے وہاں کیا صورتحال تھی؟ وہاں اسکول موجود تھے, ہسپتال, کلینک, دواخانے موجود تھے کیا؟
بالکل, شمالی وزیرستان کے بہت سارے علاقوں میں سات بڑے بڑے سول ہسپتال تھے شمالی وزیرستان میں, اور ایک ہیڈ کوارٹر ہسپتال تھا میرام شاہ میں, اس طرح نریلی میں بھی تھا, اور اسکول تھے تقریباً کوٹا سیکٹریٹ کے ایجوکیشن ادارے کے مطابق 85,000 اسٹوڈینٹ وہاں پر تھے شمالی وزیرستان نریلی میرام شاہ دتاخیل پنوا مختلف تحصیلوں میں جو اسٹوڈینٹ تھے اسکول میں وہ تقریباً فاٹا سیکٹریٹ کے ریکارڈ کے مطابق 85,000 اسٹوڈینٹ تھے. یہ 85,000 سارے متاثر ہوئے. اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شمالی وزیرستان کے جو اسٹوڈینٹ تھے جو ایس ایس سی کر چکے تھے یا ایم ایم اے پڑھنے لیول تک پہنچ چکے تھے, اس میں سے بھی بہت سارے طالب علم سے وہ آگے جانا, وہ آگے تعلیم حاصل کرنے سے وہ محروم ہو گئے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو کاروبار تھا شمالی وزیرستان میں میرلی میں یا میرام شاہ میں, ان کی دکانیں اور مارکیٹیں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے والدین کے آمدن جو ہے وہ بند ہو گیا. اب وہ والدین ان کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں, اس لیے وہ مزید پڑھنے سے قاصر ہیں. تو اس طرح وہ تو چھوڑنا کہ جو شمالی وزیرستان میں اسکول میں پڑھ رہے تھے وہ تو ضائع ہو گئے, وہ تو ان کے پورا دو دو تین تین سال ان کے ضائع ہو گئے. وہاں پہ جو اسکول تھے وہ جو اسکول میں پڑھ رہے تھے, حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ان بچوں کو بنو یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جہاں بھی اسکول ہیں ان کے لیے سیکنڈ ٹائم کلاس شروع کریں گے, لیکن حکومت نے اس پر بھی عمل نہیں کیا. کسی بھی اسکول میں ان کے لیے سیکنڈ ٹائم شفٹ شروع نہیں ہوا. آپ جو بہت سارے بچے اگر آپ ٹانک کے خان بنو میں چلے جائیے, آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ مزدوری کر رہے ہیں, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی دوسرے کام میں.
یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر جن لوگوں نے نقل مکانی کی جو آئی ڈی پیز بنے ان کی تعداد کتنی ہے اور واپس اب تک کتنے گئے ہیں؟
جنوبی وزیرستان رائے نجات آپریشن میں 7,00,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے. اگر اس طرح جنوبی وزیرستان کو تین حصوں میں تقسیم کرے, تین سب ڈویژن ہیں, تو دو سب ڈویژن جہاں پہ میسود قبائل رہتے ہیں وہ مکمل طور پر متاثر ہوئے ہیں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے. ان میں سے حکومت کا کہنا ہے کہ 40% لوگ واپس جا چکے ہیں اور 60% سے زیادہ لوگ اب ان کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں, ان کو واپس بھیج رہے ہیں, لیکن ابھی تک واپس نہیں جا چکے ہیں. شمالی وزیرستان میں 9,70,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, ان میں سے تقریباً 35% سے زیادہ لوگ واپس جا چکے ہیں. 65% سے زیادہ لوگ شمالی وزیرستان کے ابھی بھی بنو یا پشاور یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں ہیں, اور اب حکومت کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ضرب عضب جنگ مکمل ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ محفوظ ہو گئے ہیں, اب ان کو واپس بھیج رہے ہیں. گورنر کا کہنا تھا پچھلے دنوں کے جو شمالی وزیرستان کے متاثرین ہیں اس سال کے آخر دسمبر تک ان کو واپس بھیجیں گے.
پشاور سے سینئر صحافی دلاور خان وزیر, جو حال ہی میں شمالی اور جنوبی وزیرستان سے ہو کر آئے ہیں. اور اسی سلسلے میں میں نے شمالی وزیرستان ایجنسی کی تحصیل سپنوام کے رہنے والے گل نعیم سے بات کی. ان کا خاندان بھی ضرب عصم کے نتیجے میں بے گھر ہو گیا تھا اور وہ تقریباً ایک ہفتے قبل اپنے آبائی علاقے گئے تھے, مگر اب بنو واپس آ چکے ہیں. میں نے گل نعیم سے پوچھا کہ کیا ان کا علاقہ اس قابل ہے کہ واپس جایا جا سکتا ہے؟
وہاں تو سہولات تو تقریباً اس طرح کے جو بنیادی سہولات ہے, اسکول اور پانی, بجلی, روڈ, یہ تقریباً انہوں نے کچھ مرمت کیا ہے, لیکن باقی اسکول جو ہے نا اس میں تقریباً میرے خیال میں یہ 20% لوگ لوکل ہے اور یہ 80% اسٹاف جو ہے نا ٹیچر وہ نان لوکل ہے. ان کے لیے کوئی اکوموڈیشن کے کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ ہاسٹل ہے وہاں پہ اور نہ ان کے لیے کوئی فلیٹ وغیرہ ہے, یہ پرابلم ہے. باقی روڈ ان کا کافی پرابلم ہے, روڈ بھی خراب ہے, سپنوام کا کافی خراب ہے, اور بجلی بھی اس طرح ہے کہ وہ نہ ہونے کی برابر ہے. تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی ہے, باقی بجلی نہیں ہے.
تو گلنیم صاحب، جب لوگ واپس جو لوگ جا رہے ہیں انہیں راستے میں کسی طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یا بڑی آسانی سے وہ لوگ اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، کس طرح یہ طریقہ کار کیا ہے؟
نہیں، راستے میں اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تھوڑا دیر انتظار کرتا ہے وہ ادھر پوائنٹ پہ جو یہاں سے انٹری ہوتا ہے، باقی تو اس کے ساتھ کنوائی میں لے جاتے ہیں، آرمی والا بھی ہے ان کے ساتھ، باقی راستے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہاں یہ اسپینوام کا ایریا جو ہے نا، یہ بہت بیکورڈ ایریا ہے، پہلا بھی حکومت نے کوئی ڈیولپمنٹ کام اس طرح نہیں کیا ہے اس علاقے میں، اسکول کالج بھی نہیں ہے، 22,000 لوگوں کے لیے ابھی تک کالج بھی نہیں ہے. بڑا مسئلہ ایجوکیشن کا ہے اور باقی ہیلتھ کا ہے، یہ کافی مسئلے، بجلی کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے. حکومت جو دعوے کرتا ہے وہ میرے خیال میں غلط ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ اس طرح آبادی نہیں ہے.
اچھا، اس وقت آپ کہاں پر ہیں؟
اس وقت میں تاحال میں بھی آئی ڈی پی ہوں اور میں بنو میں ہوں، بنو ڈسٹرکٹ.
تو آپ بنو میں ہیں، آپ ہو کے آئے ہیں اپنے علاقے میں، لیکن آپ نے اپنے خاندان والوں کو واپس اپنے علاقے میں لے جانے کا فیصلہ نہیں کیا؟
نہیں، ہم نے تو کیا ہے، حکومت اجازت نہیں دیتا ہے.
تو یہ بتائیے، جب آپ ایک ہفتہ پہلے گئے تھے اسپینوام بنو سے، تو ظاہر ہے آپ نے شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں سے، گاؤں دیہاتوں سے گزرے ہوں گے، وہاں پہ کیا دیکھا آپ نے؟ کس طرح کی صورتحال ہے؟ آبادیاں کیسی ہیں؟ اجڑی ہوئی ہیں؟ کوئی تباہی ہوئی ہے؟
بالکل سر، تباہی تو ہمارا بالکل، جو بڑے بڑے شہر ہیں میرلی میران سا، یہ تو بالکل 100% تباہ ہے اور بالکل وہ ڈسمینٹل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو دیات روڈ کے ساتھ نزدیک گھر ہیں وہ بھی تھوڑا سا ڈیمیج ہے، باقی گھر جو ہے نا، کیونکہ جو انسان، ظاہر بات ہے جو انسان نہیں رہتا ہے وہ گھر ضرور خراب ہوتا ہے، اور اس کا بھی کافی نقصان ہوا ہے. باقی جو علاقہ کلیئر ہے انہوں نے واپسی کیا ہے، وہ علاقہ پر امن بھی ہے اور اس میں امن بھی ہے، آرمی والے بھی ہے اور پولیٹیکل انتظامیہ کا ریٹ بھی ہے.
بنو سے یہ تھے شمالی وزیرستان کے پناہ گزیں گل نعیم. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں پیدا ہونے والا لاکھوں پناہ گزینوں کا المیہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا. اور اب دوسرے موضوعات کا ذکر. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ نے صوبے کے ضلع خضدار میں دو افراد کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے. دونوں افراد دو روز قبل مارے گئے تھے. سرکاری حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ مارے جانے والے افراد عسکریت پسند تھے، جبکہ بی این پی کے رہنماؤں نے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس میں اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مارے جانے والے پارٹی کے کارکن تھے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
دونوں افراد کی ہلاکت کا واقعہ دو روز قبل ضلع خضدار قلعہ کے سارونا میں پیش آیا تھا. سرکاری حکام کے مطابق دونوں افراد سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے، لیکن بی این پی نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے. بی این پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ نے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ اس حوالے سے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کی. بی این پی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے حکیم اور احمد پارٹی کے کارکن تھے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ سارونا سے تین افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اور ایک روز بعد ان میں سے حکیم اور احمد کو الگ کیا گیا. اس حوالے سے آغا حسن کا کہنا تھا،
بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن تھے، انہوں نے سیکورٹی فورسز سے ان کے افغان نما گرفتاری کی اور اس کے بعد جا کے انہیں شہید کیا گیا. دو بندوں کی لاشیں فضان میں تین کی گئی.
بی این پی کے رہنماؤں نے ان واقعات کو حقوق انسانی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں عملاً سیکورٹی فورسز کا راج ہے. بی این پی کے رہنماؤں نے دونوں افراد کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خضداری کے علاقے شانورانی سے چار دیگر افراد کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
کل صبح سے شانورانی سے جو گنگوری کا وہاں کے جو چوکی دار ریسٹ ہاؤس تھا نور احمد ان کا نام ہے، اسے بھی لاپتہ کیا. اسی طریقے سے تین اور لوگوں کو شانورانی سے لاپتہ کیا گیا ہے.
بی این پی کے الزامات پر میں نے حکومت بلوچستان کے سیویلین حکام سے ان کا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا، لیکن ان کا موقف حاصل نہیں کیا جا سکا. تام سارونا میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے فرنٹیئر کور کے ترجمان نے جو بیان جاری کیا تھا اس کے مطابق مارے جانے والے افراد کا تعلق کالعدم عسکریت پسند تنظیم لشکر بلوچستان سے تھا اور وہ سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے، جبکہ ایک اور عسکریت پسند کو گرفتار بھی کیا گیا. ادھر ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک 8 سالہ بچہ ہلاک ہوا. ڈیرہ بگٹی میں لیویز فورس کے اہلکار نے بتایا کہ ٹوبا کے علاقے کے قریب نامعلوم افراد نے بارودی سرنگ نصب کی تھی. بارودی سرنگ اس وقت پٹ گئی جب بچے کا پیر اس پر آ گیا. بارودی سرنگ پٹنے سے بچہ ہلاک ہوا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور پاکستان کے بعد بھارت چلتے ہیں، جہاں ریاست اتر پردیش کے ضلع بجنور میں سنگین معاملات کی تحقیقات کرنے والی قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے کے ایک افسر تنزیل احمد کو اتوار کی صبح نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. حکام کے مطابق وہ شادی کی ایک تقریب سے گھر لوٹ رہے تھے جب دو موٹر سائیکل سواروں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی. اس حملے میں ان کی بیوی زخمی ہو گئی ہیں. دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے میں نے پوچھا کہ تنزیل احمد این آئی اے میں کس منصب پر فائز تھے.
عمر، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی بنیادی طور پر وہ ادارہ ہے جو ملک میں دہشت گردی کے بڑے واقعات کی تفتیش کرتا ہے، اور اسے ممبئی پر سن 2008 کے حملوں کے بعد قائم کیا گیا تھا. تنزیل احمد کا بنیادی طور پر تعلق بارڈر سیکیورٹی فورس سے ہے جہاں وہ ڈپٹی کمانڈنٹ تھے، لیکن سن 2009 سے جب سے این آئی اے کا وجود عمل میں آیا ہے تب سے اس میں ڈیپوٹیشن پر تھے. اور این آئی اے کے سربراہ شرد کمار کے مطابق این آئی اے میں ان کا منصب ایک انسپیکٹر لیول کا تھا، یعنی وہ ایک انسپیکٹر تھے اور ظاہر ہے کہ کئی ایسے حساس کیسز کی تفتیش میں بھی ضرور شریک رہے ہوں گے جو اس وقت این آئی اے کے پاس ہیں.
بعض ذرائع ابلاغ پر کہا جا رہا ہے، ذرائع کے حوالے سے، کہ تنزیل احمد جو پٹھان کوٹ کی تفتیش کر رہی ہے جو ٹیم، اس میں بھی وہ شامل تھے. اس میں کتنی صداقت ہے؟
عمر، یہ خبر چل رہی ہے، کچھ ذرائع ابلاغ میں نے بھی دیکھی ہے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے این آئی اے کے سربراہ شرد کمار کی ایک پریس بریفنگ ہوئی تھی اور اس میں واضح طور پر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا تنزیل احمد اس ٹیم کا حصہ تھے جو پٹھان کوٹ پر حملے کی تفتیش کے سلسلے میں ممکنہ طور پر پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے. تو انہوں نے اس کا کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جو آج جو واقعہ پیش آیا اس سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس وقت یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ واقعی وہ پٹھان کوٹ کی تفتیش سے کسی طرح سے جڑے ہوئے تھے یا نہیں، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس بارے میں شرد کمار نے یہ کہا کہ یہ منظم حملہ تھا، پری پلانڈ تھا، اور پوری ریاست کی جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہیں، دلی سے کچھ ٹیمیں وہاں گئی ہیں اور بڑے بہت بڑے پیمانے پر اس پورے واقعے کی تفتیش شروع ہو گئی ہے.
دلی سے یہ تھے نامہ نگار سہیل حلیم. کوہ قاف میں واقع متنازع علاقے نگورنو کارباخ میں آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد آذربائیجان نے یک طرفہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے، جبکہ آرمینیا کی حمایت یافتہ نگورنو کارباخ فورسز کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کی طرف سے کارروائیوں کی سلسلہ جاری ہے. ان جھڑپوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے سنتے ہیں.
آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں دونوں اطراف نے مارٹر اور توپ خانے جیسے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، جس میں ہونے والی ہلاکتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ عام شہری بھی شامل ہیں. عینی شاہدین نے آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بتایا، ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جبکہ دوسرا زخمی ہے. وہ اپنی گاڑی میں تھے جو آرمینیا کی فوج کی طرف سے گرائے گئے بم کی زد میں آ گئی. لڑائی میں بھاری ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں اور لڑائی والے علاقے کے قریبی گھروں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. آذربائیجان کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آذربائیجان نے خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا فیصلہ کیا ہے. تاہم آذربائیجان نے واضح کیا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ ہوا تو وہ بھی رد عمل دیں گے. اس سے قبل آرمینیا کے صدر سرج ساکسجیان نے سیکیورٹی کونسل کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
دشمن نے توپ خانے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا. دشمن کو فضائی اور زمینی فوج، توپ خانے سمیت متعدد نقصانات ہوئے ہیں. ہمارا بھی جانی نقصان ہوا، جس میں 18 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہوئے ہیں.
جبکہ ناگورنو کارباخ کے صدارتی ترجمان ڈیوڈ بابیان نے آذربائیجان کی کارروائیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا،
It was their violation of the ceasefire regime.
یہ جنگ بندی بین الاقوامی انسانی قوانین اور جنیوا کنونشن کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی باکو حکام نے قرہ باغ کے آذربائیجان زون میں کیا ہے وہ دہشت گردی اور آرمینائی پالیسی کی مخالفت کا مظہر ہے.
نگورنو کارباخ میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کئی اشروں کی بدترین جھڑپوں میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں. آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 1980 کی دہائی کے آخر میں لڑائی شروع ہوئی تھی جو 1991 میں کھلی جنگ کی شکل اختیار کر گئی.
آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں میں جھڑپوں میں 30 افراد ہلاک. تفصیل آپ نے ہماری ساتھی نازیہ گلزار سے سنی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے کم 41 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. بارشوں کے باعث مختلف علاقوں میں درجنوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں, جبکہ پہاڑی تودے گرنے کے واقعات کی وجہ سے کئی علاقوں میں راستے بند ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے مسافر پھنس کر رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ آگے چل اس خبر کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اس کے علاوہ سیربین میں ہم آپ کو T20 ورلڈ کپ کا احوال بھی بتائیں گے. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب شہزادہ.
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں مردوں کی ٹیمز کا فائنل انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کولکتہ کے ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 156 رنز کا ہدف دیا ہے. جو روٹ 54, جاس بٹلر 36, ڈیوڈ ویلی 21, کپتان آئن مارگن 5, بین سٹوکس 13, ایلکس ہیلز 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے, جبکہ جیسن روئے اور معین علی بغیر کوئی اسکور کیے آؤٹ ہو گئے. ویسٹ انڈیز کی جانب سے بریتھ ویٹ اور ڈوین براوو نے 3-3 جبکہ سیموئل بدری نے 2-2 وکٹیں حاصل کی. ادھر ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے فائنل میں آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. 149 رنز کا ہدف ویسٹ انڈیز نے آخری اوور میں صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں خراب کارکردگی کے بعد شاہد آفریدی نے ٹی ٹوینٹی ٹیم کی کپتانی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے یہ اعلان سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا اور کہا وہ بحیثیت کھلاڑی پاکستان اور باقی لیگز کے لیے کرکٹ کھیلتے رہیں گے. میامی اوپن کے خواتین مقابلوں میں فتح کا تاج پہنا بیلاروس کی وکٹوریا ازارانکا نے. فائنل میں انہوں نے روس کی سویتلانا کوزنیٹسووا کو سٹریٹ سیٹس میں شکست دے دی. اسی ٹورنامنٹ میں آج مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل سربیا کے نوویک جوکووچ اور جاپان کے کینیشی کورے کے درمیان ہے. اسپینش لیگ میں ریال میڈرڈ نے کرسٹیانو رونالڈو کے آخری لمحات میں کیے گئے گول کی بدولت بارسلونا کو 1-2 گول سے ہرا دیا. شکست کے باوجود بارسلونا لیگ میں سر فہرست ہے. برطانوی حکومت نے کھیلوں میں ڈوپنگ کے مزید انکشافات سامنے آنے پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. اخبار سنڈے ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لندن کے ڈاکٹر مارک بونارڈ پچھلے 6 ماہ کے دوران قریباً 150 سے زائد کھلاڑیوں کو کارکردگی میں اضافہ کرنے والی ادویات کا استعمال تجویز کرتے رہے ہیں. ان میں پریمیئر لیگ کے فٹ بالرز, انگلینڈ کے کرکٹرز, ٹینس پلیئرز اور کئی ایتھلیٹس بھی شامل ہیں. جبکہ ڈاکٹر بونارڈ نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ انہوں نے پلیئرز کو ادویات طبی وجوہات کی بنا پر تجویز کی تھی.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹرز نے تو آسٹریلیا کے خلاف میدان مار لیا ہے. پروگرام میں آگے چل کر سنیں گے کہ ویسٹ انڈیز کے مرد کرکٹرز ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں انگلینڈ کے خلاف کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کا خط بھی آنے کو ہے. اس وقت نخبت ملک سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
پا پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن ضرب عزب کا آخری مرحلہ جاری ہے اور شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے 36% افراد کو واپس علاقے میں بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے تشویش ظاہر کی ہے کہ ملک کے تمام شعبوں کے سویلین اداروں میں فوج کے عمل دخل میں اضافہ ہو رہا ہے، جو پاکستان کے جمہوری نظام کو تباہ اور انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کو متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں حکام کے مطابق شدید بارشوں سے 41 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برسلز ایئرپورٹ پر حملے کے 2 ہفتے بعد آج حکام نے اعلان کیا ہے کہ کچھ پروازیں اس ایئرپورٹ سے روانہ کی جا رہی ہیں۔ بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ میانمار میں نئی جمہوری حکومت کے قیام کے 1 ہفتے سے بھی کم مدت میں پارلیمان میں تبدیلیوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا۔ سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں، اور اب ہفتہ وار کالم بات سے بات وسعت اللہ خان کی زبانی۔
ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے 38 برس کے دوران جنم لینے والی تیسری نسل کے لیے بھٹو پاکستانی تاریخ کے ایک ذیلی حاشیے، بے نظیر کے والد اور بلاول کے نانا سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر بھٹو عزب تھا بھی تو اب وہ کسی مقدس صندوقچی میں بند ہے، جس کا دیدار عام پیشاور مرثیہ خان سال میں بس 2 دن یعنی 5 جنوری اور 4 اپریل کو کرواتا ہے۔ جو سیانے سمجھتے ہیں کہ تاریخی عمل کی گاڑی میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، انہیں اپنے مفروضے کی اوقات دیکھنی ہو تو پاکستان سے بہتر مثال کہاں۔ پاکستان کا مولوی بھٹو کی معزولی کے 40 برس بعد بھی 77 جیسی تحریک چلانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اسے بھٹو کی پھانسی کے 38 اور پھانسی دینے والے ضیاء الحق کی موت کے 28 برس بعد بھی سیکولر لبرل ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، اور اسی بھٹو کے آئین کے تحت قائم اسلامی نظریاتی کونسل کے چوبارے سے 38 برس بعد بھی جاگ دے رہنا، ساڑھے تینا رہنا کے انتباہ جاری ہو رہے ہیں۔ عام آدمی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اصلی باتصویر مسائل کی جانب دھیان نہیں بھٹکتا، اور سائے کے تعاقب کی عادی سیاسی و مذہبی قیادت کا ذہنی کھوکھلا پن بھی سادہ لو اکثریت سے پوشیدہ رہتا ہے۔ بھٹو کو دنیا سے ہٹانے کے حق میں ایک تاویل یہ پیش کی جاتی تھی کہ اس جیسوں کے ہوتے پاکستان اپنی نظریاتی منزل کبھی حاصل نہ کر پائے گا، لیکن پھانسی کے 38 برس بعد بھی کسی ماتھے پہ عرق ندامت نہیں کہ نظریاتی ٹرے میں منجمد بنیادی مسائل ریلے ریس کے ڈنڈے کی طرح لایانیت کے ٹریک پہ بھاگتی ایک نسل سے دوسری نسل کو جوں کے توں تھمانے کے سوا کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ البتہ اتنی پیش رفت ضرور ہوئی کہ وہ پاکستان جو 2 لختی کے باوجود بھٹو دور تک بطور ایک سخت جان سٹیٹ جانا جاتا تھا، اگلے 38 برس میں یہ پاکستان نان سٹیٹ اور ریئل اسٹیٹ ایکٹرز میں بٹ بٹا گیا۔ 38 برس پہلے کی نوجوان نسل کا آئیڈیل بھٹو تھا، 38 برس بعد ممتاز قادری ہے۔ 38 برس پہلے مولوی اپنے پہ بنائے گئے لطیفے بھی خوش دلی سے سنایا کرتا تھا، 38 برس بعد مولوی نے سماج کو ہی زندہ لطیفہ بنا ڈالا۔ 38 برس پہلے باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی تاریخ خط مستقیم میں سفر کرنے کی عادی تھی، آج گول گول گھوم کے تھکنا سفر کہلاتا ہے۔ رہے بھٹو کے گدی نشین تو ان کے لیے بھٹو کوئی شخصیت نہیں، ایک ٹکسال ہے جو 24 گھنٹے چلنے کے باوجود مالی اور اقتداری شکم کی آگ بجھانے میں ناکام ہے۔ بھٹو کا دوسرا نام کئی برس سے چلو چلو لاڑکانا چلو پڑ چکا ہے۔ بھٹو سالگرہ کے کیک اور برسی کی بریانی میں پایا جاتا ہے۔ بھٹو کوہنا سال پیپلز فورٹ میں مقید نکمے شہزادوں کی سیاسی پینشن بک ہے۔ بھٹو پیپلز پارٹی کے میوزیم میں سجا مجسمہ ہے، جیسے لاہور میوزیم میں فاسٹنگ بدھا۔ اچھا ہوا بھٹو کو 38 برس پہلے پھانسی لگ گئی، کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ کس نے لٹکایا۔ بھٹو کی بیٹی کو تو قاتل کا نام جاننے کی لگژری بھی نصیب نہ ہو سکی۔ ان 38 برسوں میں اصل ذہنی ٹریجڈی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی، جو آج بھی گلی گلی کھلے بالوں گھوم رہی ہے، میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں۔ کوئی نہیں جو اسے عیدی شیلٹر ہوم کا راستہ ہی بتا دے۔
وسعت اللہ خان کی بات سے بات. اگر آپ یہ تحریر پڑھنا چاہیں تو یہ موجود ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اب سنیے آپ کا خط ملا.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف بخار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں نگار صدیقی, میرا بھی سلام قبول کیجیے.
آج آغاز کر رہے ہیں کوئٹہ سے موصول ہونے والے اس خط کے ساتھ.
جی ہاں, بوہر کٹور بلوچ لکھتے ہیں, میرا تعلق تربت سے ہے لیکن میں کوئٹہ میں ایم اے سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کے پروگرام انتہائی ذوق و شوق سے سنتا ہوں اور جنوری 2014 سے خطوں کی کتابت بھی کر رہا ہوں. شفیع جامی کی آواز اور وسعت اللہ خان کا انداز مجھے بے حد متاثر کرتا ہے. میں یہ جاننے کا مشتاق ہوں کہ شفیع صاحب نے اپنے ریڈیو کیریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا.
بلوچ صاحب, شفیع نقی جامی سن 70 کی دہائی میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے لندن آئے تھے. طالب علمی ہی کے دنوں میں انہوں نے بی بی سی کی ہندی سروس سے بطور صداکار اپنے کیریئر کا آغاز کیا. بعد میں وہ بطور پروڈیوسر ہماری اردو سروس سے منسلک ہو گئے. انہیں اردو, انگریزی اور ہندی بول چال پہ مکمل عبور حاصل ہے اور آج کل وہ بی بی سی اردو کے ٹیلی ویژن سیربین پر بھی بطور پیشکار نمودار ہو رہے ہیں.
بہر کٹور بلوچ اپنے خط میں آگے چل کر پوچھتے ہیں, ایرانی تعاون کی بدولت امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں نے ایران پر لگی معاشی پابندیاں ہٹا لی ہیں. ایران نے تو بھی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا اور اس پر اتنی سختی شروع ہو گئی, لیکن امریکہ, روس, برطانیہ اور چین وغیرہ تو اعلانیہ جوہری قوتیں ہیں. آخر یہ ممالک عالمی امن کی خاطر اپنی جوہری ہتھیار تباہ کیوں نہیں کر دیتے؟
بلوچ صاحب, یہ طاقتیں کس طرح جوہری اسلحے سے لیس ہوئیں یہ جاننے کے لیے آپ کو 20ویں صدی کی سیاسی تاریخ دیکھنی پڑے گی. بہرحال سوویت یونین کے بکھر جانے اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. جوہری اسلحے کو ختم کرنا خود ان طاقتوں کے بھی مفاد میں ہے, لیکن یہ کوئی اتنا سادہ اور آسان معاملہ نہیں ہے. جوہری اسلحہ بنانا اتنا مشکل کام نہیں تھا جتنا اسے محفوظ طریقے سے تباہ کرنا ہے. جوہری کاٹ کباڑ کو کہاں ٹھکانے لگایا جائے, یہ اس صدی کا ایک اہم سوال ہے.
کینجھر جھیل ضلع ٹھٹا سے فرید احمد پالاری لکھتے ہیں, سندھ کا نظام تعلیم بالکل زمیں بوس ہو چکا ہے. جعلی اسکولوں اور گھوس ٹیچرز کے بارے میں آپ ہر روز خبریں اور رپورٹیں تو سنتے ہیں, لیکن ان کے خاتمے کے بارے میں کوئی اطلاع سنائی نہیں دیتی. جو چند ایک اسکول کام کر رہے ہیں وہ بھی نقل کی دمادم مست قلندر کے زور پر چل رہے ہیں. ان اسکولوں سے میٹرک کی سند لینے والا کوئی طالب علم انگلش میں اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا. ٹیچروں کی اکثریت اصل میں کھیتی باڑی کا کام کرتی ہے اور صرف پگار لینے کے لیے مہینے میں ایک بار اسکول آتی ہے. اسکولوں کی طرح کالجوں کا بھی یہی حال ہے اور جعلی ڈگریوں کا بزنس عروج پر ہے.
فرید صاحب, آپ کی تشویش بجا ہے, لیکن سندھ کی تعلیمی اور تدریسی صورتحال اب کوئی راز نہیں رہی. گھوت اسکولوں کے بارے میں اطلاعات منظر عام پر آتے ہی ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تھی, اور سندھ کی صوبائی اسمبلی میں بھی جعلی اسکولوں اور غیر موجود استادوں کے بارے میں سوالات اٹھائے جا چکے ہیں. چنانچہ یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ حکومت سندھ اس صورتحال سے بے خبر ہے. البتہ صورتحال کے تدارک میں کسی تیز رفتاری کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا.
اسی موضوع پر ہمارے سامنے لاکھوں موسی پوٹوں نے بھی رائے زنی کی ہے. وہ لکھتے ہیں, تھر کے علاقے میں اسکولوں کی حالت ناگفتہ بے ہے. خود ہمارے علاقے کے 4 گاؤں میں اسکولوں کی عمارتیں پختہ تو کر دی گئی ہیں, لیکن وہاں اسٹوڈینٹس یا ٹیچرز کا نام و نشان نہیں. چنانچہ اسکولوں کی یہ پختہ عمارتیں مہمان خانے اور شادی گھر کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں اور لوگ صرف شادی غمی کے موقعوں پر وہاں جمع ہوتے ہیں.
چلیے, عمارت کا کوئی مصرف تو وہاں کے باشندوں کی سمجھ میں آیا, ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ان علاقوں سے یہی شکایت موصول ہو رہی تھی کہ اسکول کی عمارت میں زمینداروں نے ڈھور ڈنگر باندھنے شروع کر دیے ہیں.
بستی سفید ضلع کوہلو سے کمال الدین لکھتے ہیں, سعودی عرب میں 24 اسلامی ملکوں کی جنگی مشقیں ہوئیں اور کہا گیا کہ یہ عالمی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور امریکہ نے بھی ان مشقوں کی حمایت کی ہے, لیکن ایران بھی ایک اہم اسلامی ملک ہے. کیا وہ عالمی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے باقی اسلامی ملکوں کا ساتھ نہیں دے رہا؟
اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے اسد. حضور, آپ نے عالمی سیاست کی شطرنج تو اپنے سامنے کھول لی ہے, لیکن کون سا مہرا کدھر کو جا رہا ہے اس کا آپ کو بالکل اندازہ نہیں. دہشت گردی کی تعریف یعنی ڈیفینیشن آپ کس طرح کریں گے؟ ایک ملک کا دہشت گرد دوسرے ملک کے لیے مجاہد کا درجہ رکھتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج طالبان, داعش اور دیگر جنگجو قوتوں کا وجود ہی نہ ہوتا.
حویلی لکھا سے میاں محمد زاہد لکھتے ہیں, آپ کی شارٹ ویو اور میڈیم ویو نشریات بالکل کمزور ہو گئی ہیں. چائنا ریڈیو کی زوردار آواز آپ کو دبا چکی ہے. آپ کی نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ ایف ایم پر زیادہ سے زیادہ پروگرام نشر کریں اور موبائل فون پر ہر کسی کو میسر ہوں۔
آپ نے اب نجات کا راستہ دکھا ہی دیا ہے تو ہمیں اس پہ عمل پیرا ہوتے بھی دیکھیے حضور، اور اپنے نئے رد عمل سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔
ضلع بدین سے وفا اللہ دینو جمالی لکھتے ہیں، آپ کی نشریات آج کل صاف سنائی نہیں دیتی، لیکن ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں بھی کہاں، اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ ادھر ہماری سیاسی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے کر علاقائی نمائندے منتخب کیے ہیں، اور اب ہم ان سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری امنگوں پر پورے اتریں گے۔
ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں وفا جمالی صاحب کہ آپ نے جو نمائندے منتخب کیے ہیں وہ آپ کی آرزوؤں اور امنگوں کی تکمیل میں ممید و معاون ثابت ہوں، اور خود ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کیونکہ وہ عوامی امنگوں پہ اگر پورے نہ اترے تو اگلی بار عوام انہیں اقتدار کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔
کوٹ ضلع مالاکنڈ سے ماسٹر غنی الرحمان لکھتے ہیں، ایک سوال لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کیونکہ دیگر ذرائع سے اس کا تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ریاضی میں دوسرے درجے کی مساوات سے کیا مراد ہوتی ہے۔
ماسٹر جی، کوڈریٹک ایکویشن کو اردو میں دوسرے درجے کی مساوات کہا جاتا ہے، لیکن اس محفل میں ہم صرف ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں جن میں عام سامعین کو دلچسپی ہو۔ یہ چونکہ عام دلچسپی کا سوال نہیں ہے اور اس کی تشریح محض زبانی طور پر بغیر گرافکس کے ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے آپ علیحدہ خط و کتابت کے ذریعے اس پہ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔
میدان ضلع دیر سے صفی الحق پوچھتے ہیں، کیا انگلینڈ، انگلستان، برطانیہ اور یو کے ایک ہی ملک کے مختلف نام ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟
ہاں، یہ سوال چونکہ عام دلچسپی کا ہے اس لیے اس کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ بات یہ ہے صفی الحق صاحب کہ یو کے یا یونائٹڈ کنگڈم میں تو انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ سب شامل ہیں، اور انہیں آپ ایک ملک کے صوبے سمجھ سکتے ہیں۔ انگلینڈ یو کے کا صرف ایک صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ، لیکن عام بول چال میں لوگ اسے تمام یو کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ ایک غلط رویہ ہے۔ گریٹ برٹن یا برطانیہ سے مراد ہے انگلستان، اسکاٹ لینڈ اور ویلز، یعنی شمالی آئرلینڈ کو نکال دیں تو باقی سارا جزیرہ جو ہے وہ گریٹ برٹن یا برطانیہ کہلائے گا۔
اچھا عارف، محمد یعقوب صابر صاحب نے زبان کی چند نزاکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔
جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ لفظ بل ترتیب نہیں بلکہ بت ترتیب ہے، کیونکہ ایسے عربی مرکبات میں لام کی آواز خاموش ہو جاتی ہے، جیسے التعلیم، الثواب، الروح وغیرہ۔
شکریہ یعقوب صاحب، اور سامعین، اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پی او باکس 3101 اسلام آباد۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ نگار صدیقی اور عارف وغار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ بھی ہمیں اپنے خطوں میں اپنی آرا سے نوازتے رہیے گا۔ پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ پر خواتین کے لیے سفر کی نئی سہولت متعارف کروائی گئی ہے، جس کی ڈرائیور بھی عورتیں ہیں اور انہیں رکشہ رانی کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آنے کو ہے۔ سیروین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فراق کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق،
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
جی ہاں، آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات ہمیں ضرور آپ بھیجیے گا۔ پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ پر خواتین کے لیے سفر کی نئی سہولت متعارف کروائی گئی ہے، جس کی ڈرائیور بھی عورتیں ہیں۔ فیفی ہارون نے ایسی ہی ایک کمپنی ٹریولی سے وابستہ فیصل شیرجان اور ان کی ٹیم میں شامل ڈرائیور سے بات کی ہے۔ ان ڈرائیوروں کو رکشہ رانی کا خطاب بھی دیا گیا ہے، سنتے ہیں ان کی گفتگو۔
دکھا دے رنگ
فیصل ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی اسکیم ہے رکشا رانی کی
جی.
جو رکشا رانیاں ہیں آپ کی اس کے بارے میں کچھ ذرا ہمیں بتائیں.
ٹریولنگ جو ہے شہروں میں ہم جو ہے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ٹرانسپورٹ سڑک پہ تھی وہ رکشا تھا. لاہور کیونکہ ہمارا بیس تھا تو لاہور سے ہم نے شروع کیا. سوچ یہ تھی کہ کیونکہ زیادہ تر خواتین ہی رکشا استعمال کرتی ہیں, تقریباً 70% رکشا جو شہر میں استعمال ہوتا ہے وہ خواتین استعمال کرتی. یہ بہت اچھی اپرچونیٹی تھی کہ ایک عورت کو اس فیس میں لایا جائے کہ وہ اپنی جو ہے روزی کما سکے.
آپ نے کہا خواتین جو ہیں وہ رکشا زیادہ استعمال کرتی.
جی بالکل.
کوئی آپ نے سروے وغیرہ کیا ہو؟
ہم نے ایتھنوگرافی کی, ہم نے لوگوں سے جا کے بات کی. پہلے تو رکشے والوں سے بات کی, تقریباً 1200 رکشے والوں کا ہم نے انٹرویو کیا. ان سے ہمیں پتا چلا کہ زیادہ تر ان کی پیسنجر جو ہیں وہ خواتین ہیں. وہ ینگ لڑکیاں ہیں جو یا کام کر رہی ہیں یا کالج جا رہی ہیں یا بازار جا رہی ہیں. وہ پریفر کرتی ہیں رکشا کیونکہ رکشے کا دروازہ لاک نہیں ہوتا, تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم چھلانگ مار سکتے ہیں. دوسرا, ایک لڑکی کے لیے یا ایک خاتون کے لیے سڑک پہ آ کے کھڑا ہونا رکشے کے انتظار میں وہ بھی پرابلمٹک تھا. تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں وہ رکشا آرڈر کریں, رکشا ان کی جہاں پر وہ ہوں وہاں پہنچ جاتا ہے. اگر وہ بازار میں ہیں تو بازار میں ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. اپلیکیشن بھی ہے موبائل پہ, ہمارا ویب کا بھی انٹرفیس ہے اور ہماری فون کال بھی ہم لیتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ خواتین جب خواتین کے لیے چلا رہی ہوں گی تو اس کا ایک اور امپیکٹ ہے. بہت سی خواتین ایسی ہیں جو مہینے کے حساب سے رکشا لگواتی ہیں.
جیسے اگر ہر روز کام پہ جانا ہو یا بچوں کو اسکول چھوڑنا ہو.
کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اگر ایک ہی جگہ پہ کام کر رہی ہیں, بینک میں کام کر رہی ہیں یا کسی پارلر میں کام کر رہی ہیں, تو وہ رکشا شیئر کرتی ہیں.
ٹھیک.
تو یہ سارے ایسپیکٹس تھے جس سے ہمیں کانفیڈنس ملا. دیکھیے یہ خواتین وہ ہیں جنہوں نے کبھی نہ موٹر سائیکل چلائی ہے, کبھی کسی نے سائیکل بھی بہت کم چلائی ہے. ان کو پھر ٹرین کرنا تو اپنا ایک چیلنج تھا, بٹ انہوں نے بڑی محنت سے یہ کام سیکھا ہے اور بڑی جافشانی
دل لگا کے,
بہت دل لگا کے. کیونکہ سمپل سی بات ہے, میں اگر مہینے کا 5-6,000-7,000 کما رہی ہوں یا کما رہا ہوں اور میری انکم ڈبل ہوتی ہے ایک کام کرنے سے اور وہ عزت کا کام ہے, تو میں کیوں نہیں کروں.
آپ نے اس اسکیم کا نام, یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا, رکشا رانی رکھا ہے. انٹرسٹنگ سا نام ہے.
ہم نے جو اپنے مرد رکشا والے ہیں نا ان کو ہم شہنشاہ کہتے ہیں.
اچھا.
تو میں نے یہی سوچا تھا کہ ان کو جو ہے ایک فیلنگ ملنی چاہیے کہ کام جو ہم کر رہی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں. ان کی ریکگنیشن جو ہے وہ بھی اسی پازیٹو مینر میں ہونی چاہیے اور یہ بہت خوش ہیں اس نام پہ, یہ اپنے آپ کو رانی کہتی ہیں.
اچھا.
تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے.
آپ سے اور باتیں بھی ہوتی ہیں مگر میرا خیال خواتین سے بھی بات چیت تھوڑی سی ہو جائے. کنول, آپ نے رکشا چلانا سیکھا, پہلے کچھ چلا سکتی تھی آپ گاڑی کچھ یا ایسی؟ تو رکشا چلانا بہت مشکل تھا.
مشکل تو تھا مگر ناممکن تو نہیں تھا نا.
ہاں یہ صحیح بات کی آپ نے. پہلے آپ کیا کرتی تھی؟
پہلے میں گھر میں رہتی تھی اور اسٹچنگ کا کام کرتی تھی.
آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟
میرے 5 بچے ہیں.
آپ کے 5 بچے ہیں؟
جی.
ماشاء اللہ. پہلے لڑکیاں جو ہیں, خواتین جو ہیں, وہ رکشا اتنا نہیں چلاتی. ابھی شروع ہی ہوا ہے, ایک دو اور کمپنیاں بھی آئی ہیں. کوئی فیلنگ تھی کہ میں جاؤں گی تو یہ کس طرح ہوگا, کیا ہوگا؟
گھر والے تو کرتے ہیں باتیں, امی بھائی سب کہتے نہیں, مگر ہمیں اچھا لگا, میرے ہسبینڈ کو اچھا لگا.
گھر والے کیا باتیں کرتے ہیں؟
گھر والے یہ لو آپ یہ رکشہ چلاؤ گے, دنیا دیکھے گی, کیا کہیں گے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, یہ چیز. مگر میں نہیں کوئی مائنڈ کرتی, جب ہمیں فائدہ اس میں سے ہوگا وہ خود چپ کر جائیں گے.
اچھا. شمیم, آپ ریکروٹ بھی کرتی ہیں لڑکیوں کو رکشہ چلانے کے لیے اور آپ خود بھی چلاتی ہیں رکشہ میرا خیال.
Yes.
تو جب آپ جاتی ہیں لوگوں کے پاس یا ان کے خاندانوں کے پاس یا ان خواتین کے پاس, تو وہ تیار ہوتی ہیں؟
گھروں میں جب جاتی ہوں تو کچھ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکال ہی دیتے ہیں.
اچھا.
یعنی کہ کسی کا باپ نہیں مان رہا, کسی کا بھائی نہیں مان رہا. لوگ اس چیز کو نہیں اچھا سمجھتے کہ عورت جو ہے وہ رکشا ڈرائیو کرے.
کیوں نہیں اچھا سمجھتے؟
وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہے وہ گھروں سے جب باہر نکلیں گی رکشا ڈرائیو کرنے کے لیے, سڑک پہ جب آ جائیں گی تو سیف نہیں ہوں گی, وہ لوگ چھیڑیں گے, لڑکے تنگ کریں گے,
یا محلے والے کچھ کہہ دیں, ایسا بھی ہوتا ہے؟
ہاں جی, محلے والے بھی باتیں کرتے ہیں, یعنی کہ انا پرستی آ جاتی ہے اس میں.
نائلہ, آج آپ روڈ پہ گئی تھیں اور آپ نے پیسنجر پک کیا, تو پہلا دن تھا شاید آپ کا؟
جی آج بالکل پہلا دن تھا میرا.
ظاہر ہے بہت ہی پراؤڈ فیل کر رہی ہوں گی آپ نا کہ آپ رکشا چلا رہی ہیں, پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے, پہلی ٹرپ آپ کی. کیسا فیل ہو رہا تھا؟
بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی مجھے.
باہر جاتے ہوئے کانفیڈنٹ تھیں آپ؟ بالکل
کانفیڈنس تو تھا لیکن جھجک تھی تھوڑی سی.
کیا چیزیں تھیں جو آپ کو وری کر رہی تھی.
ہم لوگ کبھی اتنی دور نکلے نہیں, باہر جائیں گے تو مثلا کیا ہوگا.
آپ پہلے رکشہ لیتی تھی خود؟
نہیں کبھی نہیں, میں کہیں جاتی نہیں تھی, بس ایسے گھر میں.
اچھا جاتی ہی نہیں تھی آپ؟
نہیں بالکل نہیں.
تو یہ تو ایک پھر بہت بڑی بات ہو گیا, جب آپ باہر ہی نہیں جاتی تو رکشوں میں بھی نہیں بیٹھی, اب آپ رکشہ چلا رہی ہیں.
کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا, وہ زیادہ زیادہ تیز چلاتے ہیں نا گاڑیاں, تو پھر مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی تو ڈر لگتا.
تو آپ تیز نہیں چلاتی؟
اب تو بھگاتی ہوں.
اچھا پھر بھی دائرے میں رہ کے نا, کیونکہ جی لاز بھی ہوتے ہیں بہت سارے کہ اس سپیڈ سے آگے نہیں جا سکتے آپ. آج کہاں گئی تھی آپ؟
میں بیدیاں روڈ, ڈیفینس سے بیدیاں روڈ.
فیصل کتنی خواتین ہیں جن کی ٹریننگ آپ کر رہے ہیں اس وقت, اور آگے جا کے کیا آپ کے پلانز ہیں؟
ہمارے پاس اس وقت 30 سے اوپر جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن ہو چکے ہیں. ان کی سیفٹی کے لیے ہم نے کافی سوچا ہوا ہے کہ رکشاز ان کو جو دیے جائیں گے ان کے لیے ڈرائیور کے لیے ہم دروازے لگوائیں گے, تاکہ ڈرائیور کا بھی دروازہ ہو, وہ بھی انکورڈ نہ ہو. اس رکشہ میں ٹریکنگ ڈیوائس ہوگا جو ہمیں میپ پہ بتائے گا کہ وہ پرٹیکولر رکشہ کس جگہ پہ ہے.
تو مطلب خواتین جو رکشہ ڈرائیور ہیں ان کے لیے تھوڑے سے زیادہ اڈیشنل سیکیورٹی جو ہے آپ نے ارینج کی ہے.
ان کو ہم ایک موبائل فون بھی دیں گے ود اے سنگل اپلیکیشن جو پینک بٹن ہوگا, تھرڈ لیول آف سیکیورٹی ہے ان کے لیے. اس کے بعد تھوڑی سی اب ہم ارینج کر رہے ہیں ان کے لیے ٹریننگ کا, سرکمسٹانس میں آپ نے کیا کرنا ہے.
رسک ٹریننگ جو ہوتی ہے,
رسک ٹریننگ جو ہے وہ کرنی ہے. آپ سڑک پہ جا رہی ہیں, دو لڑکے موٹر سائیکل پہ ساتھ آ کے آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں, تو آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے.
تو کیا کرنا ہوگا؟
زیادہ تکلیف نہیں دے رہے تو ان کو اگنور کرنا ہے, اپنا کام کرنا ہے. زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, آپ نروسنس ہو رہی ہے, آپ سائڈ پہ پارک کر لیں. آپ کے پاس فون ہے, پینک بٹن ہے, اس پینک بٹن کو آپ ایکٹیویٹ کریں. وہ گھر سے نکلی ہے کمانے کے لیے, اس کے دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا. اس کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں میں کام کرنے جا رہی ہوں وہاں مجھے کوئی تنگ کرے گا. اس کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جو مجھے ٹرین کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے تنگ کرے گا.
اچھا شمیم, آپ قصور گئی تھیں اور وہاں آپ نے ریکروٹمنٹ بھی کی ہے خواتین رکشا ڈرائیورز کی. قصور میں جانا لاہور سے اگر آپ کمپیئر کریں, یہ مشکل زیادہ تھا یا ویسے ہی تھا؟
لاہور میں 3-4 مہینے ادھر بھی مجھے لگ گئے تھے, لیکن یہ ہے کہ قصور میں جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے.
اچھا.
وہاں پہ گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے.
مگر آپ ڈٹی ہوئی ہیں کہ یہ ہوگا؟
ہاں جی, میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت جو ہے نا اس کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے نا خود سے جیے. ایک چیز جانتی ہوں کہ اگر عورت کے ہاتھ میں پیسہ ہے یا عورت کی جیب میں پیسہ ہے تو ساری دنیا اس کی ہے.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ عورت کے پاس اپنی خود کی کمائی ہو.
خود کی کمائی ہو یہ ضروری ہے. پھر جو رشتے دار دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے اسی عورت کو 10 روپے کے لیے ذلیل کیا ہوتا ہے, وہی لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگ کے آتے ہیں.
تو آپ کی زندگی کچھ بدلی ہے؟
میں ایکچولی پہلے سسرال میں رہتی تھی, 10 سال میں نے سسرال والوں کی ٹینشن دیکھی ہیں. 6 نندے تھی.
صبح شام
جھگڑا. میں الگ سے رہتی ہوں.
اب الگ سے آپ رہتی ہیں؟
ہاں جی. میں چاہتی ہوں کہ جو لائف میں نے گزاری ہے نا, میرے بچے آگے اس طرح کی لائف نہ گزارے. میں اس چیز کو چینج کرنا چاہتی ہوں.
یہ آپ سوچتی ہیں کہ آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے اسے کام میں تو نہیں لا رہی رکشا چلانے میں؟
آج کے دور میں ایف اے یا بی اے جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
جابز نہیں ملتی.
عورت ہے جو پڑھ بھی لے, ایف اے کر لے, بی اے کر لے, اس کے لیے اتنی اپرچونیٹیز ابھی نہیں ہے. ابھی رکشا چلانا جو ہے اس اسکل, صرف ایک 8 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد اگر آپ ایک عورت کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی روزی کما سکے اور اچھی طرح سے کما سکے, ان کی منیمم گارنٹیڈ انکم 15,000 روپے مہینے کی ہوگی. اگر اس مہینے میں وہ 12,000 کماتی ہے تو ہم 3,000 سے ٹاپ اپ کریں گے, تو ہم 5,000 سے ٹاپ اپ کریں گے.
ایک انٹرپرائز بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے.
کل جو ہے شمیم نے 700 روپے کمائے اور یہ پہلا دن تھا, اور ابھی ان کو پیسنجر نہیں دیے گئے ٹریولنگ کے سسٹم سے. اسی ریٹ پہ تو یہ 21,000 پہ آرام سے جائیں گے.
نائلا, آج جو آپ پیسنجر آپ نے پک کیے تھے روڈ پہ, تو وہ ذرا حیران ہو گئے تھے کہ خاتون جو ہے وہ رکشا چلا رہی ہیں؟
نہیں, وہ جو جینٹس تھے وہ حیران ہوئے تھے, تو جو لیڈیز تھی وہ بہت خوش ہوئی تھی.
اچھا.
ہاں, کلیپنگ کی تھی ان لوگوں نے اور مجھے دعائیں دے رہی تھی, ایک بزرگ تھی.
انہیں یہ نہیں لگا کہ
نہیں, وہ کہہ رہے تھے بیٹا یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ ہم اتنی دیر سے کھڑے رہتے ہیں.
اور بھی ایک دو کمپنیاں ہیں جنہوں نے رکشوں کی اسکیمز جو ہیں وہ شروع کی ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں؟
ہم نے 1,000 عورتوں کو جو ہے نا بائی ڈسمبر 2017 ان کو ٹرین کرنا ہے, ان کو
शिक्षा प्रोवाइड करना है और उनको रोड पे एज कमर्शियल एंटरप्रेन्योर्स डालना है। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अभी आपने छोटी सी नायला की कहानी सुनी, एक खातून का रिएक्शन आगे से क्या है, ठीक है ना, वो दुआएं भी दे रही है, इनके लिए तालियां भी बजा रही है, उनको देख के खुश भी हो रही है। मर्द का रिएक्शन जो है वो अपोजिट है, उसी को हम चैलेंज करना चाहते हैं। ये एटीट्यूड जो है इसको जब तक हम लोग चैलेंज नहीं करेंगे तो ये बदलेंगे नहीं। आप देखिए, कुछ साल पहले मैकडॉनल्ड्स में या किसी रेस्टोरेंट में कोई लड़की आपको नजर नहीं आती थी, अब आप मैकडॉनल्ड्स में जाएं तो आपको लड़की नजर आती है। मैं लाहौर में गया फूड स्ट्रीट में, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि हर रेस्टोरेंट में लड़कियां काम कर रही हैं,
जो पहले नहीं होता,
जो पहले नहीं था। अगर हमने बदलना है, हम खातून को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, हम कैसे ये कह सकते हैं खातून घर में बैठी रहें या किचन में सिर्फ काम करें, घर से बाहर ना निकलें।
औरतों की एम्पावरमेंट की आपने बात की,
औरतों की एम्पावरमेंट विद अ कमर्शियली सक्सेसफुल मॉडल। इनको घरों से सपोर्ट उसी वक्त मिलेगी जब ये घर में जाके वो पैसे देंगी।
हम लोग ना ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक बंदा आया, वो आके तो हमारे पास खड़ा हो गया, हमें बड़े गुस्से से कहता कि सरों पे दुपट्टे ले लो। कुछ लड़कियों ने दुपट्टे लिए थे, कुछ ने नहीं लिए थे, तो मैंने उससे कहा कि तुम कौन होते हो हमें मना करने वाले, तो कहता कि आप लोगों की वजह से हमारी माएं और बहनें और बेटियां जो हैं वो खराब हो रही हैं। मैंने कहा यहां पे तुम्हारी माएं और बहनें और बेटियां कहां पे बैठी हैं तक, मैंने कहा हमारी लाइफ है, हम जैसे मर्जी करें। तो कहता कि मैं तुम्हारी गर्दनें काट दूंगा। मैंने कहा काट के दिखाओ।
ऐसा कहा उसने?
मैंने कहा हिम्मत है तो काट के दिखाओ।
आप डरी नहीं?
मैं सिर्फ खुदा की जात से डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती।
खवातीन रिक्शा ड्राइवर्स या रिक्शा रानियों और इस कंपनी के फैसल शेरजान की गुफ्तगु आपने सुनी। और अब क्रिकेट का जिक्र। आप जानते हैं कि भारत के शहर कोलकाता में इस वक्त वर्ल्ड T20 के फाइनल मैच में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी, जिसने मुकर्ररा ओवर्स में 155 रन बनाए थे। इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल बताने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे आज के स्पोर्ट्स एडिटर फराज हाशमी। फराज, ताजा तरीन।
जी, ताजा तरीन क्या, बड़ी ड्रामाई और दिलचस्प मैच हो रहा है इस वक्त। वेस्ट इंडीज बाजार, ये लग रहा था कि 155 का जो हदफ वेस्ट इंडीज को मिला है वो कुछ ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज का इब्तदा ही बहुत खराब हुआ। गेल आउट हो गए, गेल से तवक्कु की कर रहे थे कि वो लंबे छक्के चौके लगाएंगे, लेकिन मॉर्गन ने एक नया हथियार इस्तेमाल किया इस मैच में। और आपको पता है वो हथियार था जे रूट। जे रूट ने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की, उन्होंने 54 रन बनाए, और मॉर्गन ने जे रूट को दूसरा ही ओवर दे दिया, और वेस्ट इंडीज वालों ने दोनों बैट्समैन जॉनसन और गेल ने छक्के मारने की कोशिश की उनकी बॉल पे, और वो बल्ले पे नहीं आई, दोनों आउट हो गए, कैच आउट हो गए। तो मैच बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
और इस वक्त क्या स्कोर है?
इस वक्त ये जब हम बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज का एक और खिलाड़ी आउट हो गया और 37 पे उनके 4 हो गए हैं, और ये पावर प्ले खत्म हो गया, और पावर प्ले खत्म होने पर उनके 4 खिलाड़ी आउट हैं, और अब उनके मैच में अब बहुत हालत पतली नजर आ रही है।
अच्छा फराज, ये तवक्को की जा रही थी कि फाइनल मैच जो है वो हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन इंग्लैंड भी जाहिर है कि वो कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सका जिस तरह के स्कोर T20 में होते हैं, और अब वेस्ट इंडीज की भी हालत पतली है, तो इसकी क्या वजह है आपकी ख्याल में?
इस पूरे टूर्नामेंट में सिवाय 2 मैचों के कोई लंबा स्कोर नहीं हुआ। एक मैच में 230 स्कोर हुआ था, जनूबी अफ्रीका ने किया था इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड ने बाद में खेलते हुए वो एक लंबा हदफ हासिल कर लिया था। उसके अलावा सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया ने 91-92 रन बनाए थे, जो कि वेस्ट इंडीज ने फिर वो हासिल कर लिया। वो बड़ा दिलचस्प मैच था, और उसमें भी गेल चल नहीं पाए थे, शुरू में आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद सिमंस ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। आज सिमंस लकी अनलकी रहे, और वो पहले तीसरे ओवर में वो LBW हो गए। तो ये अजीब बात है वैसे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि कुछ पिचें भी इसमें ऐसी थी, स्पिन पिचें बनाई गई थी, जिसकी वजह से आपने देखा था पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने गलती की थी, 4 फास्ट बॉलर खिला लिए थे उस पिच पे जो कि टर्न हो रही थी, और इंडिया ने उसका पूरा फायदा उठाया और पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। तो ये पिचें कुछ ऐसी थी, मोहाली की वो धर्मशाला की जो पिच थी वो ज्यादा, उस पर ज्यादा स्कोर नहीं बने, मुंबई की पिच पे ज्यादा स्कोर बने थे, اور میرا خیال ہے یہ دونوں میچ جو لمبے سکور کے تھے یہ ممبئی کی پچ پہ ہی ہوئے تھے. تو اس کے علاوہ کسی جگہ بھی کلکتہ میں ہوئے میچ اور موہالی میں ہوئے میچ لیکن ان میں زیادہ سکور نہیں بن سکے, تو یہ پچوں کی وجہ سے بھی ہے کہ
یعنی آج جو ہے وہ بولروں کا بولرز کا دن ہے.
آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ بولروں کا دن ہے, دونوں طرف سے بالر جو ہیں وہ اچھی بالنگ کرا رہے تھے. اور ویسٹ انڈیز کی اننگز جب انگلینڈ کھیل رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ بدری نے پہلے ان کا جو ویسٹ انڈیز کے بالر ہیں اسپن بالر بدری, انہوں نے شروع میں وکٹیں حاصل کر کے انگلینڈ کو مشکلات میں ڈال دیا تھا لیکن جے روٹ نے اور بٹلر نے بعد میں اس کو سنبھال لیا. آج ویسے ویسٹ انڈیز کی خواتین جیت چکی ہیں.
بہت بہت شکریہ فراز ہاشمی. اور اس وقت تازہ ترین اسکور 37 رن اور دکھا رہا ہے مجھے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں, ہم نے 4 بتایا تھا. بہرحال سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر جعفر رضوی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈر اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں نخبت ملک سے خبروں کا خلاصہ.
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ آپریشن ضرب عزم کا آخری مرحلہ جاری ہے اور شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے 36% افراد کو واپس علاقے میں بھیج دیا گیا ہے. پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے تشویش ظاہر کی ہے کہ ملک کے تمام شعبوں کے سویلین اداروں میں فوج کے عمل دخل میں اضافہ ہو رہا ہے جو پاکستان کے جمہوری نظام کو تباہ اور انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کو متاثر کر رہا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں حکام کے مطابق شدید بارشوں سے 41 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. برسلز ایئرپورٹ پر حملے کے 2 ہفتے بعد آج حکام نے اعلان کیا ہے کہ سخت سیکیورٹی میں کچھ پروازیں اس ایئرپورٹ سے روانہ کی جا رہی ہیں. بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ میانمار میں نئی جمہوری حکومت کے قیام کے 1 ہفتے سے بھی کم مدت میں پارلیمان میں تبدیلیوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.